بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد، دیکھیں اسلام کے بہت سے ہم پر احسانات ہیں، اور ایک جو بہت بڑا احسان اسلام کا ہم پر ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں ڈائریکٹلی اپنے خدا کے ساتھ جوڑا ہے. دنیا کے جتنے بھی آپ مذاہب اور ریلیجنز کو دیکھ لیں، وہاں پہ ہمیشہ بڑے خدا تک پہنچنے کے لیے، پیگنسٹک جتنے بھی ریلیجنز اٹھا کے دیکھ لیں میجورٹی، وہاں پر بڑے خدا تک پہنچنے کے لیے آپ کو ڈیمی گاڈز کی ضرورت ہوتی ہے یا انٹرمیڈیریز کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ گریک میتھولوجی کی بات کر لیں، آپ کو پتا ہے کہ گریکس کے ہاں بہت سے خدا ہیں، پیگنسٹک ریلیجن ہے ان کا، اور اس کے اندر ایک بڑا خدا ہے غالباً جس کو زیوس کہتے ہیں، اس کے نیچے جو چھوٹے خدا ہیں جن کو ڈیمی گاڈز کہتے ہیں. اب یہ جو سارے چھوٹے خدا ہیں، ان کے وجود کا تصور کیا، یعنی وائی آر دے دیر، ریزن آف بینگ کیا ہے ان کا، یہ کانسیپٹ کیوں پایا جاتا ہے کہ چھوٹے خداؤں کا ایگزسٹ ہونا ضروری ہے، یہ نیسیسری ہے. اس کے پیچھے بنیادی فلسفہ اور سوچ یہ ہے کہ بڑے خدا تک پہنچا نہیں جا سکتا ڈائریکٹلی. انسان اتنا ناپاک ہے، اتنا لولی ہے، اتنا کمتر ہے کہ بڑے خدا تک پہنچنے کے لیے اس کو کسی نہ کسی وسیلے کی ضرورت ہے. اور ایون وہ مذاہب اور وہ ادیان جو ایک زمانے میں اسلام تھے، مثال کے طور پہ یہودیت کی بات کر لیں یا خاص طور پہ عیسائیت کی اگر ہم بات کریں، تو وہاں پہ بھی یہ تصور بہت زیادہ پایا جاتا ہے. مثال کے طور پہ کیتھولسزم ہے، یہ کیتھلکس ہیں، یہ سب سے بڑا فرقہ ہے عیسائیوں کا. ان کے ہاں بھی پورا ایک سسٹم پایا جاتا ہے، یعنی ایون اگر وہاں پہ کسی بندے نے کوئی گناہ کیا ہے تو گناہ جو ہے اس کی معافی بھی ڈائریکٹلی آپ خدا سے نہیں مانگ سکتے، اس کے لیے آپ کو پتا ہے جا کے چرچ کے اندر کنفیشن کرنی پڑتی ہے، اور ایک پارڈننگ کا تصور ہے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا موویز کے اندر کہ وہ ایک شخص جو ہے وہ ایک گرل کے پیچھے بیٹھتا ہے اور دوسری طرف فادر ہوتا ہے، پادری ہوتا ہے، اور اس سے کہتا ہے او مائی فادر آئی ہیو سنڈ، ٹھیک ہے نا، مشہور اسٹیٹمنٹ آپ نے سنی، اور پھر وہ اپنی کنفیشن کرتا. تو یعنی آپ نے اپنے گناہوں کی معافی بھی حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کو درمیان میں کسی انٹرمیڈیٹ کی ضرورت ہے. اور یہ جنرلی تمام ریلیجنز کے اندر جہاں پہ ملٹیپل گاڈز موجود ہیں، ان کے ہاں یہی تصور پایا جاتا ہے کہ بڑا خدا ہے. اور الٹیمیٹلی میجورٹی ریلیجنز دنیا کے اندر، سوائے کچھ ریلیجنز کے جو ڈیولزم کے اوپر بلیو کرتے ہیں، ڈیولسٹک ریلیجنز وہ ہوتے ہیں جہاں پہ گڈ اینڈ بیڈ کا تصور، یعنی ایک اچھا خدا ہے ایک برا خدا ہے، اس کا تصور پایا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. یہ کم ریلیجنز ایسے ہیں، لیکن میجورٹی جو ریلیجنز ہیں دنیا کے اندر، جو پیگنسٹک ریلیجنز ہیں، ان کے اندر تصور یہی ہے کہ ایک بڑا خدا پایا جاتا ہے اور اس کے نیچے چھوٹے خدا ہیں جو بیسیکلی اس تک پہنچنے کی ایک ذریعہ اور وجہ بنتے ہیں. اسلام نے آ کے ہم پر سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ درمیان کے جتنے بھی انٹرمیڈیریز تھے اسلام نے ان سب کو ختم کر دیا، اور ایک انسان کو ڈائریکٹلی اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ کیا، اور درمیان میں تمام انٹرمیڈیریز جو ہے ان کو وائڈ قرار دے دیا، ان کو باطل قرار دے دیا. آپ کو پتا ہے کہ قریش مکہ جو تھے، جب وہ خداؤں کو پوجتے تھے یا ان کی پوجا کرتے تھے، تو ان کا آرگیومنٹ بھی یہی ہوتا تھا. وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، وہ کہتے تھے ہم اصل میں ان کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ انٹرنزکلی یہ ان کے اندر کوئی پاور موجود ہے یا خود یہ انڈیپینڈنٹ ہے. نہیں، ہمیں پتا ہے کہ اصل میں بڑے خدا تک پہنچنے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں ان کی ضرورت ہے، اور ہم ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، اللہ تعالیٰ نے تمام جو اس طرح کے انٹرمیڈیریز ہیں ان کو باطل قرار دے دیا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کی جو آیت ہے، سورۃ الغافر کی آیت، یہ بہت پروفاؤنڈ آیت ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ آپ کا رب کیا کہتا ہے کہ مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہیں جواب دوں گا. یعنی پکارنا ڈائریکٹلی اللہ کو. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، وہ جہنم میں داخل ہوں گے دھتکارے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ لیجسلیٹ کر دیا ہے کہ میرے بندے پکارنا ہے تو تجھے مجھے ڈائریکٹلی پکارنا، اور یہ نہ سمجھنا کہ میں تم سے کوئی بہت دور ہوں، مجھ تک پہنچنے کے لیے تمہیں درمیان میں کسی وسیلے کی ایسا ضرورت ہے، ایسی بات نہیں، تم ڈائریکٹلی مجھ تک پہنچ سکتے ہو. اس لیے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے میرے بندے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں قریب ہوں. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِي، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی وہ پکارے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اب چونکہ میں جواب دیتا ہوں، میں پکار سنتا ہوں، تو پھر میری بات مانو. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان لے کے آؤ. تو یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے میرے بندے، میں تجھ سے قریب ہوں، تجھے مجھ سے کنیکٹ ہونے کے لیے تجھے درمیان میں کسی اور وسیلے کی یا جگہ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں. ہمارے ہاں یہ جو تصور دوسرے ریلیجنز میں پایا جاتا ہے، اور ایون انفارچونیٹلی مسلمانوں کے ہاں بھی کچھ تصور پائے جانا شروع ہو گئے، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جی دیکھیں فلاں، آپ کو اللہ تک پہنچنے کے لیے آپ کو دیکھیں بزرگوں کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں بھی یہ تصور پائے، اور اس کے لیے وہ ایک لاجیکل اگزامپل دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں، اگر آپ نے چھت پہ چڑھنا ہونا تو چھت پہ چڑھنے کے لیے آپ کو کس کی ضرورت ہے جی؟ کوئی بندہ اڑ کے تو نہیں پہنچ سکتا نا. تو اسی لیے اب دیکھیں، اب اللہ تک پہنچنا ہے تو اب آپ کو اللہ تک پہنچنے کے لیے آپ کو کسی اسپیشل. یہ وہی فلاسفی، یہ وہی سمجھ، یہ وہی آئیڈیا ہے جو ہمارے ہاں دوسرے ریلیجنز میں فرق کوئی بھی نہیں ہے. تو پہلی بات یاد رکھیے گا کہ جو دعا کا جو تصور ہے ہمارے ہاں، جو ہمارے ہاں سپلیکیشن کا تصور ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کا. انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ ہم نے دعا کو ایک کمرشل کانٹریکٹ سمجھ لیا اللہ کے ساتھ. کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جب کچھ لینا ہے تبھی صرف دعا مانگنی ہے، جب اللہ تعالیٰ سے لینا نہیں ہے تو دعا مانگنے کی ضرورت نہیں. اسی لیے وہ بندہ جو اپنے آپ کو سیلف سفیشنٹ سمجھتا ہے، مستغنی سمجھتا ہے، کہتا ہے مجھے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں یہ بندہ متکبر ہے. آگے کہا نا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ بندہ جو سمجھتا ہے، جو تکبر کرتا ہے میری عبادت سے. تو اگر ایک شخص یہ سمجھے گا کہ مجھے صرف اللہ کے سامنے تب ہاتھ اٹھانے ہیں کہ جب مجھے کچھ چاہیے، تو ایسا بندہ ظاہر ہے جب اس کی ضرورت نہیں ہوگی تو وہ اللہ کے سامنے جائے گا. ادھر بھی اپنے آپ سے پوچھیں، لاسٹ ٹائم آپ نے کب دعا مانگی اور کس وجہ سے مانگی؟ آپ کو یاد ہوگا، یاد آئے گا آپ کو کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا تھا تو میں نے اس کے لیے ہاتھ اٹھائے. ایگزامز آتے ہیں تو ماشاء اللہ سارے بھائی اور بہنیں کیا ہیں، ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، بڑے دل سے دعائیں نکلتی ہیں. اس کے بعد اگر کوئی اور معاملہ ہو تو پھر دوبارہ دعائیں ہاتھ. اس کے درمیان ضرورت نہیں ہے نا، کیونکہ کوئی تمنا نہیں ہے، ماشاء اللہ تعالیٰ ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے الحمدللہ. تو ہمارے ہاں چونکہ ہم نے دعا کے تصور کو کنفائن کر دیا، ریڈیوس کر دیا صرف کس کے اندر، صرف لین دین کے ساتھ. اسی لیے جب بھی میں اللہ کے سامنے تب جاؤں گا جب مجھے کچھ چاہیے، جب مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے اللہ کے سامنے جانے کی، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ کہتے ہیں نہیں، میرے بندے یہ عبادت ہے. عبادت آپ کو ہر حالت میں کرنی ہوتی ہے، چاہے آپ کو اللہ سے کچھ مانگنا ہے یا نہیں مانگنا. وہ بندہ جو دنیا کا سب سے بڑا طاقتور آدمی ہے، امیجن کریں، لیٹس اسیوم کہ دنیا کی کوئی مشکل اس کے اوپر نہیں ہے، دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس ہے، آپ مجھے بتائیں کہ ایسے بندے کو بھی اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنے کی، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے کہ نہیں اس کے سامنے؟ بالکل. اور وہ بندہ جو سمجھتا ہے کہ میں نہیں اٹھا، اور وہ جو نہیں اٹھاتا، اللہ کہتے ہیں یہ تکبر ہے. تو یاد رکھیے گا، چونکہ ہم نے اس کو لین دین کے ساتھ کنفائن کر دیا، ریڈیوس کر دیا، تو اب ہمارے نزدیک اس کا نتیجہ کیا ہو، اس کی پرابلم کیا ہوئی؟ اس کی وجہ سے پرابلم یہ ہوئی کہ ہمارے نزدیک دعا صرف وہی قبول ہوتی ہے جس میں جو ہم مانگتے ہیں وہ ہمیں ملتا ہے. کیونکہ ہمارے نزدیک ہم نے اللہ کے سامنے تب ہاتھ اٹھانے جب ہمیں کچھ چاہیے، اور دعا کا تصور یہ ہے کہ میں نے کچھ اللہ سے لینا ہے، میں نے کچھ اللہ تعالیٰ سے لینا ہے اور مانگنا ہے، اور اللہ مجھے کچھ دے گا، اس ہاتھ اٹھاؤں گا نا تبھی. اور اسی لیے میرے نزدیک وہی دعا قبول ہوگی جس میں مجھے جو مانگا وہ مل جائے گا، اور جو نہیں، جب مجھے نہیں ملا، اس کا مطلب ہے میری دعا قبول نہیں. اور میجورٹی آف دا ٹائمز آپ دیکھتے ہیں لوگوں کے شکوا بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے نہیں, اور لوگ سوال بھی پوچھتے ہیں جی بڑی زندگی کے اندر اتنے سوال اتنی دعائیں کی کبھی آج تک قبول نہیں ہوئی. کیوں قبول نہیں, مطلب کیا اس کا؟ اس کا مطلب یہ کہ میں نے اللہ سے کچھ چیزیں مانگی تھی, اللہ نے مجھے وہ چیزیں نہیں عطا کی. ان ادر ورڈز یہی ہے نا مطلب اس کا. تو ہم نے دعا کا جو تصور ہے اس کو اللہ کے ساتھ ایک تعلق کے بجائے اس کو صرف لین دین تک ریڈیوس کر دیا, جو غلط نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے آپ نے اللہ سے ہی مانگنا ہے, لیکن دعا کا تصور صرف اس کے اندر نہیں, اس سے بھی بڑھ کر. اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو دعا ہے اس کی قبولیت کے تین مفاہیم ہیں, تین مطلب. پہلا مطلب کیا ہے؟ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة رحم الا اعطاه الله احدى ثلاث, کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے شرط یہ ہے کسی گناہ کے بارے میں دعا نہ کرے, اور نہ کسی رشتہ داری کو توڑنے کے لیے, یعنی کوئی ایسی دعا نہ ہو جس سے رشتہ داریوں میں دوریاں آئیں, ایسی کوئی دعا نہ کرے. الا اعطاه الله احدى ثلاث, تو اللہ تعالیٰ اس کو تین میں سے کوئی ایک چیز عطا کرتے ہیں. اب یہ دعا کی قبولیت کا مفہوم ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ اما ان يعجل له, یہاں تک کہ پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو جو وہ مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے. دوسرا کیا ہے؟ واما ان يدخرها له في الاخره, دوسری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سٹور کر لیتے ہیں آخرت کے لیے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ واما ان يدفع عنه من السوء, اللہ تعالیٰ اس سے کسی برائی کو دور کر دیتے ہیں. یہ تین مطلب ہے دعا کی قبولیت کے. اور آپ دیکھیں ہمارے استاذ جو ہیں شیخ انس, جن سے ہم پڑھتے ہیں, وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ یہ تینوں جو اللہ تعالیٰ نے دعا کے قبولیت کے مفاہیم بیان کیے ہیں, یہ مطلب بتائے ہیں, ان کے اندر سب سے ہلکا درجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو اللہ سے مانگتا ہے انسان کو وہ مل جائے. دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سے کوئی تکلیف دور ہو جائے, نقصان دور ہو جائے. اور سب سے بڑا درجہ یہ ہے, سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو انسان کے لیے آخرت کے لیے اسٹور کرے. ذرا آئیے اس کو ذرا تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں. جب انسان اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہا ہے تو اب انسان کی ایکسپیکٹیشن کیا, انسان کی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹیشن اور توقع کیا ان تینوں میں سے, وہ کیا ہوتی ہے؟ ملے. انسان کے لیے لیسٹ آپشن کیا ہے؟ آخرت میں ملے. اور دنیا میں سب سے پہلی آپشن کیا ہوتی ہے اس کے لیے؟ جی یہ بھی ملے, فوراً ملے. حقیقت میں ذرا غور و فکر کریں تو یہ سب سے کم درجہ ہے دعا کی قبولیت. جتنا اخلاص سے آپ دعا مانگیں گے اتنے زیادہ چانسز ہے کہ آپ کو سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ آخرت میں اس کی جزا ملے گی. ہمارے استاد یہ کہتے ہیں. ابھی بڑا مشکل کام ہے. اب بندہ کہتا ہے جی میں اتنی دیر سے اتنے اخلاص سے, میں کوئی 10 سالوں سے 20 سال سے پتہ نہیں کوئی تہجد نہیں چھوڑی, اس کے اندر دعا مانگی ہے. بھائی آپ کا اخلاص ہے ماشاء اللہ, اسی لیے آپ کے لیے آخرت میں ملے گا. آپ کو مذاق کر رہا ہوں. تو یہ تین ایسے مفاہیم ذرا سمجھے گا. دیکھیں انسان جو ہے, اگر انسان کو آپشن دی جائے نا دو چیزوں کے اندر کہ یا تو کوئی بینیفٹ لے لو, بینیفٹ کے ساتھ تمہیں ایک تکلیف اٹھانی پڑے گی, ہارم بیئر کرنا پڑے گا, تو انسان بائی نیچر ایول کو اپنے سے وارڈ آف کرتا ہے اور بینیفٹ پہ کمپرومائز کر لیتا ہے. یہ بائی نیچر انسان یہ کام کرتا ہے. یعنی انسان کمپرومائز, انسان کہتا ہے چلے مجھے کچھ ملے نہ لیکن مجھے کچھ نقصان بھی نہ ہو. ہمیشہ اگر آپ کو نقصان میں اور بینیفٹ میں آپشن دی جائے نا تو آپ ہمیشہ کس چیز کو آپٹ کریں گے کہ نقصان مجھ سے دور ہو. تو انسان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ انسان دعا مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے اور وہ بڑے اخلاص کے ساتھ بڑے خلوص نیت کے ساتھ مانگ رہا ہے, بظاہر اللہ قبول نہیں کر رہے اس کی نظر میں, وہ ساری آداب اور کنڈیشنز کو پورا کر رہا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی مشکلات جو اس پر آنی تھی, آزمائشیں آنی تھیں, جو اس جو نعمت کو وہ مانگ رہا ہے اس کے برابر کی تھی, اللہ ان کو دور کرتا جا رہا ہے اس سے, اور وہ سمجھ رہا ہے میری دعا قبول نہیں ہو رہی اور وہ اللہ سے ناراض اور شکوا کر رہا ہے. یہ اللہ کا اس پر احسان ہے. مسئلہ یہ کہ یہاں پہ جگرا چاہیے نا, برداشت کی. مطلب اب یہ انسان کو قبول نہیں ہوتی, یہ بات انسان کو نظر نہیں آ رہا. اسی لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان سے جو اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں, اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے جو پردے ہیں وہ اٹھا لے اور انسان کو پتہ چل جائے کہ جو اللہ نے اس کے بارے میں فیصلے کیے وہ کتنے اس کے لیے خیر والے ہیں، بھلائی والے ہیں، وہ کبھی بھی یعنی اس کی زبان اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تھکے نا. مسئلہ یہ کہ وہ پردے پڑے ہیں، وہ پردے قیامت کے دن اٹھیں گے، پتہ چلے گا کہ اچھا کریں یہ دعا مانگی تھی، اس کی نتیجے میں اللہ نے مجھے یہ دیا، مجھے یہ تو عطا نہیں ہوا لیکن اس کی جگہ یہ مل گیا. انسان کہے گا اللہ تیری اتنی بڑی رحمت. اور تیسرا درجہ جو ہمارے استاذ کہتے ہیں وہ سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ وہ ہے کہ آخرت میں اللہ دیتے ہیں. بعض اوقات نقصان بھی ہو جاتا ہے، نقصان بھی اللہ دور نہیں کرتے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں عطا کرتے ہیں. دیکھیے یاد رکھیے گا اللہ سب سے زیادہ رحیم و کریم ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پتہ ہے کہ میرے بندے کو ایکچولی اس دعا کی سب سے زیادہ ضرورت کب ہوگی. ہم لوگ تو جلد باز ہیں نا، ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ فوراً مل جائے بینیفٹ، ہم شارٹ ٹرم بینیفٹ کو دیکھتے ہیں، لانگ ٹرم کو کبھی نہیں سوچتے. الٹیمیٹ بینیفٹ کو انسان بائی نیچر انکلائن ہوتا ہے اس کی طرف، انسٹنٹ بینیفٹ کی طرف. انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا بھی تصور یہی ہے ایک قسم کا. میں اس کی عام طور پہ مثال دیتا ہوتا ہوں اپنی لائف. آپ کو یاد ہے جیسے آپ کو بتائیں کہ یہ جو ہوتی ہے عید، عید کا موقع ہوتا ہے. اب عید کے موقع پہ عیدیاں ملتی ہیں، ہے نا، ملتی ہیں نا عیدیاں. تو مجھے بھی عیدیاں ملتی ہیں، ابھی بھی مل، اب تو نہیں ملتی، اب تو دینی پڑتی ہیں. تو جب وہ عیدیاں ملتی تھیں نا تو جو مائیں موجود ہیں یہاں پہ ان کو پتا ہے، وہ کیا کرتی تھیں، میری ماں ایٹ لیسٹ یہ کرتی تھی کہ وہ جب بھی عیدی ملتی تھی نا تو وہ عیدی نہ رکھ لیتی تھی اپنے پاس. اب وہ میں بڑا حسابی کتاب بھی تھا شروع میں، ویسے بھی میں بائی پروفیشن اکاؤنٹنٹ بھی ہوں، تو اس وقت بھی تھوڑی اکاؤنٹنسی کی جو ہے نا وہ عادت تھی، تو میں حساب کتاب رکھتا تھا سارا. باقاعدہ ایک نوٹ بک لکھ میں نے تیار کرنی، اس پہ لکھا ہوتا تھا اچھا فلاں ماموں نے اتنے دیے، فلاں خالہ نے اتنے دیے، فلاں پپو نے اتنے دیے، فلاں نے اتنے دیے. اب اماں کیا کرتی تھی، اس میں سے مجھے تھوڑے سے پیسے دے دیتی تھی کہ چل تو جا کے کچھ کھا پی لے. اب میں نے کیا کرنا ہوتا، ایز یوزول بچے کیا کرتے ہیں، چاکلیٹ کھا لی، کوئی چپس کھا لیے، کوئی اس طرح کر کے نا پیسے ضائع کر لیتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے وہ جو پیسے عیدی میں مل رہے ہوتے ہیں، میرا تو خاندان ماشاء اللہ بہت بڑا ہے، وہ خاندان چونکہ بہت بڑا ہے تو وہاں پہ نا ماموں خالہ جب عیدیاں دیتے ہیں دیتے بھی تھوڑی ہے. مسئلہ یہ کہ وہ ساروں کو دینا برابری کرنا شروع کر دے تو 50-60 تو ہم سارے کزنز ہیں، تو بیچارہ کنگال ہو جاتا ہے ایک بندہ. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ تھوڑی اماؤنٹ، اب وہ تھوڑی اماؤنٹ سے کچھ بنتا نہیں ہے لیکن وہ جب کمپاؤنڈیڈ ہوتے ہیں، جب ان کو ایگریگیٹ کیا جاتا ہے تو اچھی خاصی اماؤنٹ بن جاتی ہے، کیونکہ وہ ملٹیپل لوگوں سے ملتی ہے نا. تو اللہ نے وہاں بھی بڑی برکت دی ہے، تو وہاں سے بھی بڑے لوگوں سے مل جاتا ہے بڑا کچھ. اچھا ہوتا یہ تھا کہ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں میں جاتا تھا تو مجھے نا وہ، اب وہ کھانے پینے کے لیے مجھے ملتا، وہ میں تھوڑے سے پیسے ملتے تھے، امی کہتی تھی چل بیٹا تو لکھ لے تجھے میں نے بعد میں دوں گی. اب ہوتا یہ عید کے دنوں میں آپ کو پتا ہے کہ وہ یہ جو ٹوائز والی شاپس ہوتی ہیں اس کے اندر بھی بڑی زیادہ اسٹاک بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں نے بچوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، جا کے وہاں پہ کھلونے شلونے لینے ہوتے ہیں. تو ہوتا یہ تھا کہ عید کے دنوں میں ایسے ہی نا ہمارا، میرا کبھی اکثر اوقات چکر لگ جاتا تھا کسی بہن بھائیوں کے ساتھ یا ایون والدین کے ساتھ کبھی گزرتے گزرتے، تو ٹوائز والی شاپ میں چلے گئے. اب وہاں پہ جا کے اب بڑا دل چاہ رہا ہے جی، دل للچا رہا ہے بہت سی چیزیں لینے کے لیے. مجھے بندوقوں شوق، یہ پستولوں وغیرہ کا شوق تھا، وہ لڑکوں کو تو ساروں کو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنا باقاعدہ بیگ تیار کیا تھا، ملٹری بیگ، میرے پاس ہر قسم کی گن موجود تھی، پلاسٹک کی آبویسلی لیکن تھی، موجود تھی الحمدللہ. تو میں نے ہر قسم کی رائفلس بھی رکھی ہوئی تھیں، پسٹلس بھی رکھے ہوئے تھے، سارا کچھ رکھا ہوا تھا. اچھا وہ جو میں نے رکھی ہوئی، تو اب میں وہاں پہ دیکھ رہا ہوں للچائی ہوئی نظروں سے کہ اب مجھے کچھ مل جائے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اور اماں کو کیسے اس بات پہ، یعنی اماں سے ریکویسٹ تو کی جا سکتی تھی، تو اماں کیا کرتی تھی اکثر اوقات عید کے موقع پر، بڑی بڑی چیزیں، یعنی چھوٹی موٹی چیزیں تو ویسے بھی لے دیتی تھیں لیکن کوئی بڑا کھلونا لینا ہوتا، کوئی بڑی رائفل یا گن لینی ہوتی جو ذرا مہنگی ہوتی، تو وہ اماں عید پہ لے دیتی. اور وہ جب لینے جب وہ دیتی تو اس وقت میں حیران ہوتا کہ امی بڑی جلدی مان گئی ہیں، کیسے مان گئی ہیں. تو کہتی بیٹا وہ جو تیرے پیسے تھے نا عید کے، وہ جو تو نے حساب کتاب رکھا ہوا تھا، یہ پیسے وہ ہیں، اور اس سے جو ہے نا میں نے تمہیں یہ کیا کیا، خرید کر دی. اس موقع پر میری پتہ کیا فیلنگ ہوتی تھی، کاش اماں مجھے ایک روپیہ بھی نہ دیتی، وہ سارے پیسے اپنے پاس رکھ لیتی اور آج میں اور کچھ لے سکتا. ایگزیکٹ ابھی میں نے چھوٹی سی بڑی چائلڈ سی ایگزامپل آپ کو دی. اچھا یہ ایگزامپل جو ہے بالکل انسان کا معاملہ، یعنی یہ بڑے لیول پہ چلے جائیے والا معاملہ. قیامت کے دن آپ کو پتا ہے کہ جب انسان کی ٹرانزیکشن صرف نیکیوں کی بیسس پہ ہو رہی ہوگی، ایسے موقع کے اوپر انسان کے لیے سب سے بڑی بات پتا کیا ہوگی، اس کو کوئی نیکی مل جائے، کیونکہ وہاں پہ انسان نیکیوں کے پیچھے آپ کو پتا ہے لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دے گا. وہ ہے نا تصور کہ وہ بھاگیں گے ایک دوسرے کو دیکھ کے. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه. ایک بندہ اپنے بھائی سے بھاگے گا, اپنے باپ سے بھاگے گا, ماں سے بھاگے گا, بہن بھائیوں سے بھاگے گا, بیوی سے بھاگے گا, بچوں سے بھاگے گا. کیوں بھاگے؟ بھاگنے کا تصور کیا ہے؟ اصل میں بھاگنا اس لیے کہ نظریں چرا اس لیے رہے ہیں کہ بھائی وہ کوئی سامنے آ گیا اور کہے کہ جی بچپن میں میں نے تمہارے ساتھ یا پھر دنیا کی زندگی میں میں نے تمہارے ساتھ فلاں نیکی کی تھی, آج مجھے اس کا کوئی ریوارڈ چاہیے, آج مجھے ذرا اس کا پے بیک کرو. وہاں پہ اس زمانے میں حساب و کتاب بہت ہوگا نا, قیامت کے دن تو ہر چیز کا حساب و کتاب. یعنی ایک بندہ اپنی اولاد, اپنے ماں باپ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوگا کسی طریقے سے میری جان بچ جائے. تو ایسے موقع پر جب انسان اتنا زیادہ ڈیسپریٹ ہوگا چھوٹی سی چھوٹی نیکی کے لیے, تو ایسے موقع پر انسان کو اللہ تعالیٰ اس کا جو دعاؤں کا سٹاک ہے نا وہ کھول کے اس کے سامنے پیش کریں گے. اور اس موقع پر انسان وہ جو بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگی ہوں گی رات کی, اور پھر اس طریقے سے تہجدوں میں دعائیں مانگی, اکیلے میں دعائیں مانگی, رو رو کے دعائیں مانگی, اب وہ بندہ سوچتا ہے پتہ نہیں یہ رائے گاہ جا رہی ہیں, وہ قیامت کے دن اللہ کہیں گے میرے بندے, انسان کہے گا جی یہ کیا, اللہ کہیں گے یہ وہی بندہ میرے بندے, یہ وہی دعائیں ہیں جو تو بظاہر میں, اب وہ ساری انسان شرائط پوری کر رہا ہے, میں وہ آداب کا بھی لحاظ رکھ رہا ہوں, سب کچھ کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی مجھ سے ایکسپیکٹیشن ہے, اس کے باوجود قبول ہو رہی ہے, کیوں نہیں ہو رہی؟ تو اس موقع پر جب انسان کو اللہ تعالیٰ وہ دعاؤں کا ریوارڈ دیں گے تو اس وقت انسان کیا کہے گا, ہائے کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہو گئی اور آج مجھے سب کچھ یہاں پہ مل جاتا. یہ انسان اتنا کمزور ہے. تو اگر آپ ان تین لیولز کو دیکھیں تو تینوں موقعوں پر دعا قبول ہو رہی ہے. ایک یہ کہ انسان کو وہ نعمت مل رہی ہے, دوسرا یہ کوئی نہ کوئی تکلیف اس سے دور ہو رہی ہے اس کے برابر, اور تیسری چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے لیے آخرت میں سٹور کر دیا جب انسان کو سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہوگی. اور اللہ کو پتا ہے کہ میرے بندے کو سب سے زیادہ اس دعا کی کب ضرورت ہوگی. تو یہ اللہ کا احسان ہے جی, وہ ہم لوگ شکوہ, ہماری زبان شکوہ کرتی ہے. ہاں شرط یہ ہے, کنڈیشن یہ ہے کہ دعا قبول ہوئی ہو. اور دعا قبول ہونے کے لیے علماء نے کچھ کنڈیشنز بیان کی ہیں, کچھ پری ریکوزٹس ہیں, ان کا بھی خیال رکھنا ہے. اگر وہ پورے ہو رہے ہیں اس کے بعد دعا کے اوپر یقین ہونا چاہیے کہ وہ قبول ہو رہی ہے. یاد رکھیے گا, دعا کی کنڈیشنز پورا کرنے کے بعد شک کرنا یہ اللہ کو ناپسند. ایون کوئی بھی آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں نا, کوئی بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں, اگر آپ مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ نماز پڑھنے لگے, آپ نے اچھا وضو کیا, آپ ٹائم پر آئے, آپ کے کپڑے صاف پاک ہیں اور آپ نے نماز پوری پڑھ لی ہے, نماز کے بعد اگر آپ اس میں شک کریں گے پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا کہ نہیں, یہ شک جو ہے یہ ناپسندیدہ ہے, یہ شک نہیں کرنا چاہیے, یہ اللہ کے بارے میں بدظنی ہے. آپ کا حسن ظن یہ ہونا چاہیے کہ جب میں نے وہ ساری ریکوائرمنٹس پوری کر لی ہیں تو اب اللہ نے میری دعا کو, اللہ نے میری نماز کو قبول کر لیا. اور یہی نماز دعا کے بارے میں بھی ہے کہ جب آپ نے وہ کنڈیشن جو میں ذکر کروں گا انشاءاللہ اگر وہ آپ نے پوری کر لی ہیں اور آپ نے ان کے آداب کا بھی لحاظ رکھ لیا تو اب آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن, یہ معاملہ حسن ظن کا ہے. اگر آپ پھر بھی شک کریں گے اس کا مطلب ہے آپ اللہ کی رحمت کے بارے میں بدظنی کر رہے ہیں, یہ ناپسندیدہ چیز ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں, ہمارے علماء نے, ہمارے اسلاف نے ان کے ساتھ بڑی سختی والا معاملہ کیا. وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی رحمت سے نا امیدی کی ایک مثال ہے. اسی لیے ان نیسسرلی یہ سوال کرنا کہ جی پتہ نہیں بتائیں میری دعا قبول ہوئی ہے کہ نہیں, میری توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں, اسے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیسے پتہ چلے گا جی ہماری توبہ قبول ہو گئی, کیسے پتہ چلے گا جی دعا قبول ہو گئی. بھائی آپ نے وہ کنڈیشنز پوری کی ہیں کہ نہیں کی؟ اگر آپ نے پوری کی ہیں, جی میں نے پوری کی ہیں, تو بس اب آپ کو حسن ظن ہونا چاہیے اللہ نے قبول کر لیا, حسن ظن ہونا چاہیے. اب وہ کون کون سی جی کنڈیشنز ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلے جو کنڈیشن ہے وہ ہے اخلاص. دعا مانگنی ہے تو صرف اللہ سے مانگنی, اگر درمیان میں کچھ بابا جی ہیں ان کے سے بھی مانگ لیں, کچھ تھوڑی تین چار ان سے بھی دعائیں مانگ لیتے ہیں, کچھ ان سے بھی مانگ لیتے ہیں, پھر اللہ سے بھی کچھ مانگ لیں گے, تو ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہمارے ہیں اللہ معاف کرے, لوگ مسلمان ہو کے اسلام کا اور ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد فلاں سے کہتے ہیں جی, ڈائریکٹلی پکارتے ہیں اس کو. بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ کئی دفعہ ہم مسلمان کفار مکہ جو قریش تھے ان سے بھی بڑھ کر شیر کرتے ہوتے. پتہ کیسے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریش مکہ جب تھے وہ شرک کیسے کرتے تھے, وہ اللہ, یعنی وہ صرف جب خوشی کی حالت میں ہوتے یا عام حالات میں ہوتے تو پھر وہ کیا کرتے تھے، اپنے بتوں کو پکارتے تھے، معبودوں کو پکارتے تھے، لیکن جب وہ مشکل میں ہوتے تو صرف اللہ کو پکارتے. قرآن کہتا ہے کہ وہ جب وہ سمندر میں ہوتے ہیں تو کیا، دعوا اللہ مخلصین له الدین فلما نجاهم الى البر اذا هم یشركون. جب وہ کشتی میں ہیں سوار تو چاروں طرف سے کیا ہو رہا ہے، طوفان آ گیا اور کشتی جو ہے وہ طوفان کا شکار ہو گئی. تو اس وقت کفار مکہ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، دعوا اللہ مخلصین له الدین، وہ صرف اللہ کو پکارتے تھے، اس وقت کسی کو نہیں پکارتے تھے، سب بت بھول جاتے تھے. لیکن جیسے کیا کرتے تھے، تری پر آتے، سوری خشکی پر آتے، فلما نجاهم الى البر اذا هم یشركون، تو وہاں پہ کیا کرتے، شرک شروع، دوبارہ ویسے ہو جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نجات دیتے تھے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، تکلیف اور مشکل کے اندر بھی کس کو پکارے ہوتے ہیں، کسی اور کو پکارے، ہم اللہ معاف کرے کئی دفعہ ان سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. یعنی ہم تو اچھے حالات میں تو پکارتے ہی پکارتے ہیں دوسروں کو مدد کے لیے، تکلیفوں، بھائی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا مطلب قرآن مجید دعا ہم کر رہے ہیں نماز کے اندر، یہ ہم اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. یہ ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے، سمجھ نہیں آتی جب ہم یا علی مدد اور یہ سارے یا علی مدد اور دوسرے کہہ سکتے ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ وہ دعا جہاں پہ کوئی اور بندہ آ جائے گا، اللہ وہ دعا کبھی قبول نہیں کریں گے. بے شک آپ کو لگ رہا ہے، آپ کو ریزلٹس مل رہے ہیں، بھائی وہ شیطانی ریزلٹس ہیں، وہ آپ کے لیے ایک آزمائش ہو سکتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے دعا آپ کی قبول نہیں ہوئی معذرت کے ساتھ. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان، یاد رکھیے گا ایک یہ بھی سمجھ لیں، کئی دفعہ انسان غیر اللہ سے مانگتا ہے اور انسان کی دعا قبول ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، آپ مجھے بتائیں اگر غیر اللہ سے مانگنے سے کچھ نہ ملتا ہوتا تو دنیا کے اندر اتنا شرک کیوں ہوتا؟ ہوتا ہے، شیطانی قوتیں ہوتی ہیں، طاقتیں ہوتی ہیں جو اس میں انوالوڈ ہوتی ہیں. اور کئی دفعہ اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے اس بندے کو، اچھا تو کسی اور کے پاس گیا ہے، لے تم اس سے اور دور ہو جا. تو یہ نہ سمجھیے گا کہ وہاں پہ مانگے تو وہاں سے ملتا نہیں، مل جاتا ہے، لیکن وہاں پہ دینے والا کئی دفعہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے معاملہ اللہ معاف کرے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے لیکن دعا قبول نہیں ہوتی. کیونکہ اللہ کہتے ہیں فادعوا اللہ مخلصین له الدین، اللہ کو پکارو تو اس کے لیے دین کو خالص کرتے، آمیزش نہیں ہونی چاہیے. دوسری چیز کیا ہے، دوسری کنڈیشن جو علماء نے ذکر کی وہ حدیث سے پتہ چلتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اس یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرنے والے ہیں. جیسے میں نے پہلے بتایا، اگر دعا کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں یا ہوگی کہ نہیں، اس طرح مانگیں گے تو اللہ قبول نہیں کرتے. حدیث میں کیا آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث ہے اور یہ حدیث حسن ہے، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ تعالیٰ کو اس حالت میں پکارو کہ تمہیں یقین ہو کہ تمہیں جواب ملے گا، یقین کے ساتھ، سرٹنٹی کے ساتھ. اور تیسری چیز کیا ہے کہ انسان کبھی، اسی سے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ سے پکارے، اللہ کو پکارے، تو انسان اپنے دل کو حاضر کر کے اپنے دل سے دعا کرے. اور یہ تبھی ہوتا ہے جب انسان یقین سے مانگ رہا ہوتا ہے. اس لیے اسی حدیث کا دوسرا پارٹ کیا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبِ غَافِلٍ لَاهِمٍ، کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا کو قبول نہیں کرتا، ایسے دل کی طرف، جو ایسے دل سے نکلتی ہے جو کہ لاپرواہ اور جو غفلت کا شکار. یعنی اگر آپ کا دماغ کہیں اور ہے نا، ذہن کہیں اور لگا ہوا ہے اور آپ نے ہاتھ اٹھائے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماشاء اللہ ہم لوگ اتنے زیادہ ڈسٹریکٹڈ ہوتے ہیں نماز کے اندر، تو اکثر ہماری نمازوں کے اندر کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، ہم دعا مانگنے بیٹھتے ہیں تو دعا بھی کہیں اور ہمارا دماغ کے چل رہا ہوتا ہے، ہم پتہ ہی نہیں ہم دعا مانگ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، اچھا وہ ختم بھی ہوگی دعا، کہ ایسا ہوتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے، آپ کہیں جی میں بڑی دعائیں مانگ رہا ہوں، آدھے گھنٹے سے بیٹھا ہوں، بھائی آدھے گھنٹے سے آپ بیٹھ کے آپ کا دماغ کہیں اور ہے نا، آپ کا دل اس میں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاهم، غافل دل کی دعا اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرتا. تیسری چیز کیا ہے، اکل الحلال، وہ بندہ جس بندے نے حلال کمایا ہے اور حلال کھایا ہے اس کی دعا کو اللہ قبول کرتے ہیں، اور وہ بندہ جو حرام کھاتا ہے یا حرام کنزیوم کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے. حدیث میں آتا ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہیں، صرف پاکیزہ چیز کو ہی پسند کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی مشہور حدیث کے اندر، صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا کہ ایک بندہ ہے وہ لمبا سفر کر کے آتا ہے، اس کے اشعث اغبرا، اس کے بال بھی جو ہے نا مٹی گری ہوئی ہے، حالت بری ہے، اللہ کے گھر میں جاتا ہے اور اللہ کے گھر کو یعنی کعبۃ اللہ میں جاتا ہے, وہاں جا کے اللہ تعالیٰ سے کعبۃ اللہ کے ساتھ چمٹ کے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے یا ربی اے میرے رب مجھے فلاں چیز عطا کر فلاں. یعنی ایک بندہ بڑی بری حالت میں بڑے ڈیسپریٹ ہو کے اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذی بالحرام فأنا يستجاب لذلك, کہ اس نے جو کھایا وہ بھی حرام کا, جو پہنا اس نے وہ بھی حرام, غذا اس کی حرام کی, ہر چیز وہ حرام کا کرتا ہے, تو پھر اللہ ایسے بندے کی دعا کیسے قبول کریں. تو یاد رکھیے گا, یہ حرام کھانے والے یا وہ لوگ جو اللہ معاف کرے جن کے گھروں کے اندر حرام ہے, وہ حرام دو صورتوں میں ہو سکتا ہے. ایک تو آبویسلی وہ سود کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے, یا ایسی جابس کے اندر انوالوڈ ہیں جو اللہ معاف کرے حرام. اور دوسری چیز کیا ہو سکتی ہے, وہ یہ ہو سکتی ہے کہ انسان نے کسی کا حق کھایا ہوا ہو, یعنی مثال کے طور پہ آپ نے کسی کا مال ہڑپ کیا ہو, کوئی چور ہے, کوئی ڈاکو ہے, کسی نے کسی کی زمین کو جو ہے اس پر قبضہ کر کے اس پہ اپنا گھر بنایا ہو اور اس کے اوپر اللہ معاف کرے یہ کام کر رہا ہو, تو ایسا شخص جتنی مرضی دعائیں کرتا ہے اللہ ایسے بندے کی دعاؤں کو کبھی بھی قبول نہیں کرتا. اس کے علاوہ ایڈیشنل پانچویں کنڈیشن کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا مانگیں جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا, تو وہ دعا جو ہے وہ کسی گناہ کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے, وہ کسی گناہ کے بارے میں نہ ہو. تو انسان اللہ معاف کرے کوئی بھی گناہ کی بات, یا پھر رشتہ داری جس سے ٹوٹے وہ والی دعا نہ ہو, اللہ معاف کرے, تو ایسی دعاؤں کو بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے. جیسا کہ حدیث میں آیا یستجاب لعبد ما لم يدع باثم, کہ ایک بندہ اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ گناہ کے بارے میں دعا نہ کر لے. جب گناہ کے بارے میں ذکر کرتا ہے دعا مانگنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ قبول نہیں ہوتی. اسی طریقے سے ایک اور کنڈیشن یہ ہے, چھٹی کنڈیشن یہ ہے کہ دعا کے بارے میں جلدی نہ کی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کی دعا اللہ قبول کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ جلدی نہ کرے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول جلدی کا مطلب کیا ہے, تو آپ نے فرمایا جلدی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے دعوت فلم ارا یستجاب لی, تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دعا کی لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملا. تو یہ فوراً گیو اپ کر دینا ایک دو دعاؤں سے, تو یہ بھی جو ہے ایسی چیز ہے کہ جس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرتا. تو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. جتنا زیادہ یاد رکھیے گا, جیسے میں نے آپ کو بتایا, جب تک آپ دعا کری جا رہے ہیں وہ کسی تین صورتوں میں سے کوئی ایک بینیفٹ آپ کو مل جائے گا. یا تو آپ کو وہ چیز مل رہی, اگر آپ کو وہ چیز نہیں مل رہی تو آپ کو دونوں بینیفٹس میں سے جو دوسرے بینیفٹس ہیں وہ تو مل رہے ہیں, تو آپ کیوں چھوڑ دیں؟ آپ دعا مانگتے رہیں مانگتے رہیں مانگتے رہیں, پوری زندگی مانگتے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اگلی جو چیز ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے, اگلی کنڈیشن یہ ہے کہ انسان جب بھی دعا کرے تو اس کے اندر حد سے نہ بڑھے. عدم الاعتداء فی الدعاء, اور حد سے بڑھنے کے مختلف مفاہیم علماء نے بیان کی. ایک مفہوم یہ ہے کہ جب انسان دعا مانگے تو چیخو پکار کر کے, علل اعلان ایگزیجریٹ کر کے, غلوف کر کے, اوور ایکسپریشن کے ساتھ دعا نہ مانگے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, کہ جب بھی تم اپنے رب کو پکارو تو عاجزی کے ساتھ اور اکیلے میں پکارو, آئسولیشن کے اندر پکارو. علل اعلان لوگوں کے سامنے اونچی اونچی دعائیں کرنا رو رو کے یہ پسندیدہ نہیں. اسی لیے ہمارے استاذ جو ہیں وہ ایون یہ جو تراویح کے اندر لمبی لمبی دعائیں ہم مانگتے ہیں نا وتر کے اندر, وہ رو رو کے پھر وہ کہتے ہیں جی لائٹیں بھی بند کر دیں, ذرا ماحول بننا چاہیے نا. وہ بولے کام جو ہے بہت ناپسند, ہمارے استاد منع کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ غلط کام, یہ چیز ناپسندیدہ. کیوں؟ دعا کا اصل فلسفہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اجتماعی دعا کرنی ہے نا تو وہ چھوٹی مختصر ہونی چاہیے اور مسنون ہونی چاہیے. باقی پرسنل میں انسان دعا کرے, آئسولیشن کے اندر, سکلوژن کے اندر دعا مانگے اور پھر وہ روئے بھی اس میں یہ. لیکن ہوتا یہ کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ماحول ایسا بنتا ہے کہ وہ پھر ایک کسی کی سسکی کی آواز آتی ہے تو ہماری بھی سسکیاں نکل جاتی ہیں اور وہ کہتے ہیں جی آج بڑا دل ہلکا ہوا, جی آج بڑا روئے ہیں. اچھی بات ہے رونا, وہ کوئی بات نہیں, غلط بات نہیں. بعض لوگ تو ایگزیجریٹ بھی کرتے ہیں, اس میں روتے بھی ہیں, ان کو رونا آ بھی نہیں رہا ہوتا. تو جیسے مثال کے طور پہ ہم لگے فوتیدگی میں چلے جاتے ہیں, آپ دیکھیں نا کسی جگہ پہ فوتیدگی ہو جائے, کسی بندے کی وفات ہو جائے تو وہاں پہ ماشاء اللہ چیخوں پکاروں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. اچھا وہ آتے ہیں انٹر ہوتے ہیں رونا شروع ہوتے ہیں, چیخوں ایک خاص ٹون کے اندر وہ رونا ہوتا ہے اور اس کے بعد باہر نکلتے ہیں. تھوڑی دیر بعد جب کھانا آتا ہے تو ایک دم گپیں لگ رہی ہوتی ہیں, ہنسے ایک دم سب کچھ کھانا. خواتین کی طرف عام طور پہ یہ چیز ہے, مردوں میں, مرد تو اللہ معاف کرے ایسے ڈھیٹ ہوتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے بھی ہنس رہے ہوتے ہیں, یعنی وہ اتنے اللہ معاف کرے ان کا دل اتنا سخت ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ میت کو جو ہے لحد میں اتارا جا رہا ہوتا ہے ان کا دل سخت ہوتا ہے, وہ ادھر بھی دانت نکال رہے ہوتے ہیں. وہ تو ایسا ہی ہے, تو ان کا نہیں. عورتوں کا معاملہ الٹا ہے, وہ دکھانے کے لیے ماشاءاللہ اونچا اونچا ایسا رونا ہوتا ہے باہر تک واضح آ رہی ہوتی ہیں, اور وہ پھر وہ سینے پہ ہاتھ مارنا, گریبان پھاڑنا, بالوں کو نوچنا, اور وہ صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو اصل غم ہوتا ہے نا وہ غم بڑے ڈفرنٹ طریقے سے انسان ایکسپریس کرتا ہے. یہ جو ایکسپریشن ہوتا ہے نا سینے کو سینے پہ ہاتھ مارنا اور کپڑوں کو پھاڑنا اور بالوں کو نوچنا, یہ چیزیں جو ہیں یہ نیاح ہے. اس کے اوپر اس کے بارے میں نوحہ جسے وہ کہتے ہیں اور اس سے ہمارے دین نے منع کیا. اچھا جی, تو پہلی چیز تو یہ کہ اس طرح انسان جب مانگے تو انسان اس طرح ایگزیجریٹ نہ کرے, نمبر ون. نمبر ٹو دوسری چیز کیا ہے کہ انسان جب بھی دعا مانگے تو انسان کسی ایسی چیز کے بارے میں نہ دعا مانگے جو اللہ تعالیٰ کے قوانین کے خلاف. مثال کے طور پہ ایک بندہ دعا مانگے اللہ تعالیٰ میں کبھی بوڑھا ہی نہ ہوں, ٹھیک ہے, مطلب اس طرح کی دعا مانگنا جو ہے نا وہ ناپسندیدہ ہے. ایک بندہ کہے کہ اللہ تعالیٰ میری والدہ دنیا سے کبھی رخصت ہی نہ ہو. اب بڑی اچھی دعا, یعنی آبویسلی محبت تو ہے لیکن یہ چیز ایسی ہے جو آبویسلی کیا ہے, یہ پریکٹیکل نہیں ہے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سٹل ویز کے اندر انسان جو ہے نا وہ کہتا ہے وہ اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ اعتداء ہوتا ہے. تیسری چیز کیا ہے, وہ بڑی اہم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ہمیں بات سمجھ آ جائے تو ہمارے اکثر دعا کے مسئلے حل ہو جائیں, اور وہ پتہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جب بھی انسان دعا مانگے تو انسان نہ بہت زیادہ اسپیسیفک نہ ہو. یہ میں بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, لوگوں کو اکثر سمجھ نہیں آتی. اچھا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کبھی اللہ تعالیٰ سے کوئی اسپیسیفک چیز مانگ نہیں سکتے, مانگ سکتے ہیں, بالکل مانگنا بھی چاہیے, لیکن یاد رکھیے گا جتنا آپ جنرل ہوں گے اپنی دعا میں اتنی زیادہ آپ کی اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹیشنز بھی کم ہوں گی, اور جتنی زیادہ آپ اسپیسیفک ہوں گے اتنی زیادہ چانسز ہیں کہ آپ ہو سکتا ہے تھوڑے سے ڈس اپوائنٹ بھی ہوں. مثال کے طور پہ, اور اس کو علماء نے باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ یہ دعا کے اندر اعتداء کی مثال ہے. مثال کے طور پہ ایک صحابی ہیں, ان کے بیٹے نے یہ دعا مانگی. مثال کے طور پہ کون سے صحابی, عبداللہ بن مغفل ہے, وہ کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے نے دعا مانگی ان کے سامنے, اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنۃ اذا دخلتها, کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے سوال کرتا ہوں جنت کے اندر ایک سفید محل اور پیلس کا جو دائیں طرف ہے. ٹھیک ہے, بڑے اسپیسیفک ہو گئے, پیلس بھی چاہیے پہلی بات ہے, پہلے تو جنت میں داخل ہونا ہی ہونا ہے نا, وہ تو دعا ہے. دوسری بات ہے کہ وہ اس کے اندر مجھے ایک پیلس ملے, اور وہ پیلس کدھر ہو, وہ ہو بھی سفید رنگ کا, اور تیسری بات ہے وہ ہو دائیں طرف اسپیشل جگہ پہ, ٹھیک ہے نا, وہاں پہ بھی کوئی ایسا ایلیٹ ایریا ہوگا جہاں پہ اللہ تعالیٰ مجھے پیلس چاہیے. تو اس موقع پر عبداللہ بن مغفل نے کہا کہ ایا بنی یسل اللہ الجنۃ وعذ بہ من النار, کہ اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ سے کیا کروں, جنت کا سوال کروں اور اس سے جہنم سے پناہ مانگو. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ دعاؤں کے اندر حد سے بڑھ جائیں گے, اور اس طریقے سے پاکیزگی اختیار کرنے میں بھی کیا کریں گے, حد سے بڑھ جائیں گے. کیا مطلب ہے, لوگوں کو او سی ڈی ہوگا, جس طرح ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے او سی ڈی ہو جاتا ہے خاص طور پہ وضو کرتے وقت اور نہاتے وقت یا اپنے آپ کو صاف کرتے وقت. تو آپ نے فرمایا یہ حد سے زیادہ بڑھنا جو ہے یہ ناپسندیدہ ہے. تو یاد رکھیے گا بہت ضروری یہ ہے, یہ ہماری ویل بینگ کے لیے, ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگے نا تو ہمیشہ اس کو جنرل رکھیں. اللہ میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں, اللہ مجھے وہ عطا کر جو میرے لیے بہتر ہے سب سے, ٹھیک ہے نا. اور اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے اسپیسیفک بھی ہونا ہے, جیسا کہ ہم استخارے کی دعا کے اندر اسپیسیفک ہوتے ہیں, تو وہاں پہ بھی ہم کیا کرتے ہیں, اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو اس کو میرے لیے کر دے, ورنہ مجھے اس سے بہتر کوئی چیز عطا کر دے. یعنی وہاں پہ بھی ہم یہ چیز کو ایڈمٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ جو چیز میں مانگ رہا ہوں یا مانگ رہی ہوں یہ میرے لیے ٹھیک نہ ہو, اور ہم اس چیز کو بھی ایڈمٹ اور اکنالج کر رہے ہوتے ہیں اللہ اتنے قادر ہیں کہ وہ مجھے اس سے بہتر چیز ادا کر سکتے ہیں, اور وہ مجھے راضی بھی کر سکتے ہیں اس چیز کے اوپر. کیونکہ استخارے کی دعا کے آخر میں کیا آتا ہے, اللہم ارضنی بھی اور ارضنی بھی, اللہ تعالیٰ مجھے راضی کر دے اس کے اوپر, میرے دل کو ٹھنڈا کر دے. اصل چیز تو دل کا اطمینان ہے نا, تو انسان کو بعض اوقات چھوٹی سی چھوٹی چیز پہ دل کا اطمینان ہوتا ہے, بعض اوقات بڑی بڑی چیز پہ اطمینان نہیں ہوتا. تو انسان جب یہ کرتا ہے تو آپ یاد رکھیے گا انسان کے اندر پھر کیا ہوتا ہے, برداشت ہوتی ہے, برداشت پیدا ہوتی ہے اللہ کے حکم سے, کہ انسان جو ہے اگر بعض اوقات وہ اسپیسیفک چیز نہ ملے تو انسان پھر بھی جو ہے نا وہ مایوس نہیں ہوتا. لیکن جب ہم بہت زیادہ اسپیسیفک, مثال کے طور پہ جیسے ہمارے یہاں کئی دفعہ شادیوں کے معاملے میں بہت زیادہ, اور یہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں, بہنیں بھی بھائی بھی, کہ اللہ مجھے اسپیسیفک اس بندے سے بیاہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب ٹھیک ہے, آپ مانگ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے, بالکل مانگیں اللہ تعالیٰ سے دعا, لیکن یاد رکھیے گا اس کے ساتھ اللہ کو یہ بھی کہیں کہ اللہ اگر کوئی اس سے بہتر ہے اللہ کوئی بہتر ہے تو وہ کیا کرے, وہ مجھے عطا کر دے اگر یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے. لیکن وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں, وہاں پہ پھر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں تو یہ بھی ہے کہ اگر وہ بہتر نہیں ہے تو اس کو بہتر کر دے ہمارے لیے. مطلب آ جا کے ہماری کنڈی کدھر اٹکی ہوئی ہے, ادھر ہی اٹکی ہوئی ہے کہ وہی ملے. تو یاد رکھیے گا یہ آپ کی اپنی, یعنی اللہ تعالیٰ سے آپ مانگ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ نا بعض اوقات بندہ جب اتنا زیادہ فکسیٹڈ ہو جاتا ہے نا کسی چیز پر, پھر وہ اگر چیز دنیا کی کسی چیز کے بارے میں اتنا فکسیٹڈ نہیں ہونا چاہیے, یہ ناپسند نہیں. یہ حد سے بڑھنا ہے دعا کے اندر, ایک فارم ہے, اور اس سے انسان تکلیف کا شکار ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو آزما سکتے ہیں, اور یاد رکھیے گا کہ اللہ نے وعدہ نہیں کیا کہ میرے بندے جو تو مانگے گا میں وہی چیز عطا کروں گا. اللہ نے وعدہ کیا کہ میں دعا قبول کروں گا, یہ کنڈیشنز پوری کر جو میں نے ذکر کی ہیں, وہ دعا قبول ہو جائے گی. لیکن دعا کی قبولیت کے تین مطلب ہیں. لیکن جب آپ بہت زیادہ فکسیٹڈ ہو جائیں گے نا, پھر نقصان کیا ہوگا, پھر آپ کے لیے دنیا کے اندر رہنا مشکل ہو جائے گا, جینا مشکل ہو جائے گا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کئی لوگ جو اس طرح کا کام کرتے ہیں پوری زندگی پھر وہ بیٹھے رہتے ہیں اس بات پہ, اللہ سے ناراض بھی ہوتے ہیں, مایوس بھی ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ آگے کسی اور سے شادی بھی نہیں کرتے. کیونکہ ان کے نزدیک سب کچھ یہی دنیا, میری خوشی, میرا اطمینان. وہ کہتے ہیں نا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله, وہاں پہ بھی یہی ہو جاتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای. تو یہ دل کے معاملات ہیں. یاد رکھیے گا کہ اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے اور اپنی آسانی کے لیے, خیر کے لیے, ہمیشہ کبھی بھی کسی چیز پہ اتنا فکسیٹ نہیں. تو جب بھی مجھ سے کوئی بھائی یا بہن پوچھتا ہے نا کہ اللہ پھر اس کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں میرے لیے, میں کہتا ہوں پہلی بات ہے یہ جو آئیڈیا ذہن میں رکھنا, بھائی اللہ تعالیٰ تو آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جن بھی بنا سکتے ہیں, جانور بھی بنا سکتے ہیں نا, بنانے کو تو اللہ, تو اللہ تعالیٰ نے کچھ دنیا کے اندر اصول رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اصول رکھے ہیں کہ کچھ چیزوں میں تجھے آزماؤں گا میرے بندے. اب اس کے لیے آپ کی مینٹل ہیلتھ, آپ کی خیر اور بلائی کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اللہ سے خیر مانگ. اللہ جو اللہ تجھے پتا ہے کہ میری کیا ضرورت ہے, تجھے پتا ہے کہ میرے دل کو اطمینان اور خوشی کہاں سے ہوگی, اللہ مجھے وہ عطا کر. اگر اس میں تو اللہ مجھے یہ دے دے, اور اگر یہ نہیں ہے تو اللہ مجھے کسی اور چیز کو بہتر دے دے. اس سے پتہ کیا ہوگا, آپ کا دل مطمئن ہوگا. جب آپ سے وہ چیز چھن جائے گی نا, آپ کو اللہ تعالیٰ پر کبھی اس طرح کی ناراضگی نہیں ہوگی جس طریقے سے بعض اوقات لوگوں کو رہتی ہے. کیونکہ انسان کو پھر یقین ہوتا ہے کہ نہیں یار میں نے دعائیں مانگی ہیں, یقین اب اللہ نے جو میرے لیے بارے میں فیصلہ کیا نا, کیونکہ وہ فیصلہ میرا تھا, یہ فیصلہ اب اللہ کا, اور میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں. اور یہی انسان کو چاہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی ہو. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی. دعا کی یہ کچھ کنڈیشنز کے بعد میں کچھ جلدی سے تھوڑے سے آداب بتاتا ہوں, ہمارے پاس پانچ منٹ ہیں, کچھ آداب بھی ہیں جلدی جلدی بتاتا ہوں. پہلا ادب یہ ہے کہ جب بھی انسان دعا کرے تو وضو کی حالت میں کرے. ویسے وضو کے بغیر بھی دعا مانگی جا سکتی, لیکن پسندیدہ یہ ہے. کیونکہ دیکھیں آپ نے انشور کرنا کہ آپ کی دعا ریجیکٹ نہ ہو, تو کوشش کریں کہ آپ دعا وضو کریں, اور وضو کر کے کیا کریں وہ آپ دعا مانگیں. یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی, غالباً حدیث ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے سیدنا ابو موسیٰ الاشعری, ان کے بھائی جو تھے وہ فوت ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے بھائی جو ہیں وہ فوت ہو گئے, تو انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ آپ ان کے لیے دعا کر دیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ برتن منگوایا, اور آپ نے کہا کہ وضو کا پانی لے کے آؤ. آپ نے وضو کیا, اور وضو کرنے کے بعد آپ نے دعا کی, اسپیشلی اہتمام کیا. تو اس سے پتہ چلا کہ جب بھی آپ نے کوئی اہتمام کے ساتھ دعا مانگنی ہے, ویسے بھی مانگ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اہتمام کے ساتھ مانگنی ہے تو کوشش کریں کہ وضو کر لیں. دوسری چیز جو ہے ادب یہ ہے دعا کا کہ کوشش کریں جب بھی آپ دعا مانگیں تو آپ کیا کریں کہ اس قبلے کی طرف رخ کر کے دعا مانگیں. قبلے کی طرف رخ کر کے یہ پسندیدہ عمل ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ کے خلاف دعا مانگی, بد دعا دی ان کو. کیونکہ ایک دفعہ آپ کو پتہ بہت تکلیف دی انہوں نے, تو آپ تکلیف میں اتنے آگے اور آپ نے ان کے خلاف بد دعا کی. تو یہ ہمارے یہاں کچھ لوگ صبر کرتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول نے کبھی بد دعا دی, اللہ کے رسول نے کئی لوگوں کی بد دعا دی ہے, قریش کو بھی بد دعا دی. تو جب آپ نے بد دعا دی تو کس طرف دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے, آپ نے قبلے کی طرف رخ کیا, اور آپ نے یعنی استقبل القبلۃ فدعا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف رخ کیا اور آپ نے کیا کی؟ دعا کی. تو اس سے پتہ چلا کہ جب بھی آپ نے دعا کرنی ہے تو پسندیدہ عمل یہ ہے وضو, اور دوسری یہ قبلے کی طرف رخ کر لیجیے. تیسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے آہستہ آواز میں مانگیں, اور اسی طریقے سے کیا کریں اکیلے میں مانگیں, آہستہ اور اکیلے میں. جیسے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے آیت قرآن مجید کے حوالے سے, اسی طریقے سے ایک دفعہ ہوا یہ, صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے, تو لوگ اونچی اونچی آواز میں دعائیں مانگ رہے تھے.
تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگو، اربعوا علی انفسکم فانکم لا تدعون اصم ولا غائبا، کہ اے لوگو آہستہ آواز میں دعا مانگو، تم جس کو پکار رہے ہو نا وہ بہرا نہیں ہے، وہ بہرا گنگا نہیں ہے، وہ سنتا ہے تمہاری بات. تو اللہ کے رسول نے بڑے سخت الفاظ کیے، ان الذین تدعون سمیع قریب، تو آپ نے فرمایا کہ وہ جس کو تم پکار رہے ہیں وہ بڑا سننے والا بھی ہے، قریب بھی ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا مانگے تو کوشش کریں کہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے مانگے. بغیر ہاتھوں کو اٹھا کے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، دل میں مانگ سکتا ہے انسان، لیکن پسندیدہ یہ ہے کہ انسان ہاتھوں کو اٹھائے دونوں کو. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، ان ربکم حیون کریم، آپ کا رب بہت حیا والا ہے، بہت کرم والا ہے. یستحیی، ان کو اللہ کو حیا آتی ہے، کس چیز کی؟ یبسط العبد یدیہ الیہ فیردہما صفرا، کہ ایک بندہ جو ہے وہ اللہ کے سامنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور اللہ ان کو خالی ہاتھ واپس لوٹا دے. تو یہ اس سے پتہ چلا، ایک تو اس میں دعا کی فضیلت بھی ہے اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی محبت بھی پتہ چلتی ہے، اور دوسری چیز سے پتہ چلتی ہے کہ اس میں ہاتھ اٹھانے چاہیے. تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں اور میں اس کو خالی ہاتھ لوٹا رہا ہوں. اسی طریقے سے کئی دفعہ ایک انگلی اٹھا کے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور عام طور پہ مسنون عمل یہ ہے، عام طور پہ اگر کوئی بندہ مانگے تو خطیب جب جمعہ پڑھا رہا ہے تو اس وقت اگر دعا مانگ رہا ہے تو اس طرح ہاتھ اٹھا لے بجائے اس طرح کرنا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے خطیب بھی دعا مانگتے ہیں جو جمعہ پڑھانے والے ہیں، تو وہ اس طریقے سے انگلی اٹھا لیں. لیکن کبھی اگر کوئی بندہ بھی اگر اس طرح بھی مانگ لے تو وہ بھی غلط نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، وہ حدیث میں آتا ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس گزرے تو اس نے السبابتین، دو انگلیوں کو ایسے اٹھایا ہوا تھا، ایسے اٹھا کے اللہ سے دعا مانگ رہا تھا. لوگ ایسے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگتے ہیں، تو اس نے دو انگلیوں کو اٹھایا ہوا تھا. تو اللہ کے رسول نے کہا احد احد، ایک انگلی اٹھاؤ، دو نہ اٹھاؤ. تو دو انگلیاں نہیں اٹھانی چاہیے، ایک اٹھانی چاہیے. تو اس طرح پتا چلا ایک انگلی اٹھا کے بھی کبھی کبھی دعا مانگ جا سکتے ہیں، یہ بھی مسنون عمل ہے، اس کو کبھی آپ ایسے مانگیں. آپ نے دیکھا کہ کئی لوگ جو ہے وہ جب تصویر کھنچواتے ہیں تو ایسے انگلی اٹھاتے ہیں. میں اکثر ایسا کام کرتا ہوں، آپ نے دیکھے کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، بڑے عرب عرب عام طور پہ ایسے ضرور کرتے ہیں. وہ مطلب کیا ہوتا ہے اس کا؟ اللہ ایک ہے بھائی، وہ تصویر کھینچ رہے ہیں نا تو کہتے ہیں دعا کرو بھائی، نظر نہ لگ جائے، دعا کرو، سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے کہتے ہیں نا یہ کہنا، اب وہ یہ تو نہیں کر سکتے نا تصویر کی عادت میں سے، ٹھیک ہے بھائی میری تصویر اچھی آ رہی ہے، میں بڑا اچھا لگ رہا ہوں تو دعا کر دو. تو یہ کرنے کا مطلب ہے کہ میرے بارے میں دعا کرنا، اور یہ ہے، یہ اشارہ اس بات کا ہے کہ اگر تمہارے دل میں مجھے دیکھنے کے بعد دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں تو میرے لیے دعا کر دو. کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی ان ادر ورڈس، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ یعنی نظر سے بچنے کے لیے عام طور پہ اس طرح کا اشارہ کیا جاتا ہے. تو یہ عرب عربوں کے ہاں یہ دعا کے بھی نشانی، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اسی طریقے سے ایک اور چیز خاص طور پہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہاتھ اٹھائے جائیں تو ہاتھ نہ بہت اوپر نہیں اٹھانے چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دو ہاتھ تھے وہ آپ کے چہرے سے اوپر نہیں ہوتے تھے. کچھ لوگ آپ نے دیکھا ایسے مانگتے ہیں، ایسے کر، یہ چیز ٹھیک نہیں. تو اپنے چہرے سے اوپر نہیں ہونا چاہیے، تو آپ اس طرح مانگتے ہیں، اس کو ساتھ ملا لیں، تھوڑا سا دور کر لیں، اس پہ فلیکسیبلٹی اتنا ایشو نہیں ہے، لیکن بالکل وہ اس طرح کرنا. اچھا، ایک موقع ہے جہاں پہ آپ کو اس طرح کرنا پڑتا ہے، وہ کون سا موقع کوئی بتا سکتا ہے؟ دعائے استسقاء. دعائے استسقاء جو ہے، جہاں پہ انسان بارش کے لیے دعا مانگتا ہے، اس کا ایک خاص طریقہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، وہ ایک دفعہ بلکہ ہمارے ہاں وہ ایک بندے نے اس طرح، وہ ایک امام صاحب نے دعا مانگی تو پیچھے لوگ آ گئے کہ یہ کیا کر رہے ہیں امام صاحب، مولوی صاحب، ان کو کیا ہوا ہے؟ وہ نا خاص طریقے سے دعا ہوتی ہے، وہ ایسے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں ایسے اونچے، اور اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں کہ پھر اس کے بعد وہ ہاتھ ایسے کر لیتے ہیں. دیکھا آپ نے، یہ مسنون عمل ہے. یعنی پہلے ہاتھ ایسے مانگتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اس کے بعد ایسے ہاتھ دوسرے کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو آپ نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، جو چادر ہوتی ہے، اس کو آپ لپیٹ بھی لیں، الٹا کر دیتے ہیں. تو ہمارے ہاں عربوں کے ہاں یہ دعا استسقاء عام طور پر پڑھی جاتی ہے، ہمارے یہاں نہیں ہوتی. تو آپ نے کبھی حرم میں دیکھا ہو دعا استسقاء ہوتی ہے نا، تو وہ حرم کے امام ہوتے ہیں، وہ ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں سب سے پہلے، اس کے بعد جو انہیں بشت پہنی ہوتی ہے اوپر، اسے بشت کہتے ہیں. وہ دیکھا آپ نے، بڑا وہ خوبصورت سا ان کا وہ ہوتا ہے اوپر، اس کو کہتے ہیں بشت. وہ بشت جو پہنی ہوتی ہے نا، پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس کو اتارتے ہیں نماز کے اندر ہی، اور اس کو الٹا کر کے پھر دوبارہ پہن لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایسے کر لیتے ہیں. تو یہ دعا، تو ایک موقع کے اوپر دعائے استسقاء میں یہ مسنون عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء کے اندر یہ کی تو یہاں تک کہ اتنے اونچے ہاتھ کر لیے کہ آپ کے باقاعدہ یہ جو بغل ہے، یہ آپ کی اس کی سفیدی نظر آنا شروع ہو گئی، یہ والا حصہ لوگوں کو نظر آنا، اتنا اونچا ہاتھ کر لیا تھا. تو اس سے پتہ چلا کہ نماز استسقاء کے اندر اپنے ہاتھوں کو اونچا کرنا یہ مسنون ہے. لیکن عام طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, وہ صرف چہرے تک لے کے جاتے تھے. اچھا جلدی سے آگے چل جاتے ہیں. دعا مانگنے کے لیے ایک اور ادب یہ ہے کہ جب آپ دعا کا آغاز کریں تو سب سے پہلے اللہ کی حمد اور اللہ کی ثنا سے آغاز کریں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے, ابو بکر بھی تھے, سیدنا عمر بھی ساتھ تھے. تو ہوا یہ کہ میں بھی بیٹھا تھا, تو میں نے نماز کے بعد اللہ کے رسول سے سلام کیا. سلام کرنے کے بعد میں نے دعا مانگی, اور دعا میں نے کی کہ سب سے پہلے میں نے اللہ کی حمد بیان کی, پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا, اور اس کے بعد ثم دعوت لنفسی, پھر میں نے اپنے لیے دعا مانگی. اللہ کے رسول سامنے موجود تھے, تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی, پھر اللہ کے رسول پہ درود پڑھا, پھر اپنے لیے دعا مانگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سل تعطا, تو سوال کر تجھے دیا جائے گا. یعنی یہ پسندیدہ عمل ہے, آپ نے بار بار کہا سل تعطا, مانگ مانگ, اب تجھے دیا جائے گا. تو اسے انکریج کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ بند. اسی طریقے سے ایک اور شخص ہے, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک شخص آیا, اور آتے ہی اس نے کیا کیا کہ اس نے جاتے ہی دعا شروع کی, اور دعا میں کہا اللہ مجھے یہ دے دے, مجھے فلاں دے دے, فلاں دے دے, یہ مانگنا شروع ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجل ہذا, اس بندے نے جلدی کی, اور آپ نے کہا اس کو چاہیے تھا کہ جب بھی تم میں سے کوئی بندہ دعا مانگے تو وہ کیا کرے, فلیبدا بتحمید اللہ والثناء علیہ, سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرے, ثم لیصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر اللہ کے رسول پر دعا درود بھیجے, ثم لیدع بما شاء, پھر وہ اللہ سے جو مانگنا وہ مانگے. تو یہ ادب ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی تحمید بیان کریں, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں. تیسری چیز یہ ہے کہ جب بھی دعا مانگے, ادب میں سے یہ ہے, تو کبھی بھی اللہ کو یہ نہ کہیں اللہ تو مجھے دینا چاہتا ہے تو دے دے, نہیں دینا کوئی بات نہیں, یہ نہیں کہنا چاہیے. اگین پہلے سرٹنٹی کی بات ہوئی, لیکن یہ بھی خاص طور پہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی بندہ یہ نہ کہے اللہم اغفر لی ان شئت, کہ اللہ مجھے معاف کر دے اگر تو چاہتا ہے. کیوں؟ آپ نے فرمایا اللہم ارحمنی ان شئت, اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کر اگر تو چاہتا ہے, اللہ مجھے دے دے اگر تو چاہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فإن اللہ صانع ما شاء, اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے, تم میں سے کوئی بندہ اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا. تو یہ کہنے کی مطلب یہ قسم کی سیلف سفیشنسی دکھانے کی بات ہے نا, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ سر اگر آپ کر سکتے ہیں تو کر دیں, یعنی ان ادر ورڈز نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں, میں مرا نہیں جا رہا, یعنی یہی مطلب ہوتا ہے نا اس کا. تو بھائی اللہ کے سامنے آپ عاجز ہوں, آپ کہیں اللہ مجھے تجھ سے چاہیے, اور بالکل اس طرح کہیں اللہ تو کرنا ہے تو کر دے, نہیں تو نہ سے, یہ میری بات نہیں کرنی, ٹھیک ہے. یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. اسی طریقے سے کچھ دعاؤں کو تین تین دفعہ بھی کہنا چاہیے, جس پہ ایمفیسائز کرنا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا کرتے, سیدنا عبداللہ بن مسعود کرتے تھے دعا ثلاثن, اور جب بھی کوئی چیز مانگتے تب بھی کیا کرتے, تین تین دفعہ مانگتے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا یعجبہ ان یدعو ثلاثن ویستغفر ثلاثن. خاص طور پہ جب آپ اللہ سے استغفار کریں نا کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف, اس وقت تین تین دفعہ کہا کریں, اس پہ ذرا ایمفیٹک وے میں کیا کریں. پھر اسی طریقے سے کچھ اوقات ہیں جن کا لحاظ رکھنا چاہیے. سب سے پہلے رات کا جو اندھیرا ہے اس وقت دعا کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. خاص طور پہ جو آخری جو پارٹ ہے رات کا, جس کو ہم تہجد کا ٹائم کہتے ہیں, آپ مغرب سے لے کے عشاء کا جو ٹائم ہے, کیسے آپ ڈیٹرمن کرتے ہیں جی, مغرب سے عشاء تک کا جو ٹائم ہے نا, اس کو آپ ڈیوائڈ کریں, جو بھی آورز بنتے ہیں گرمیوں میں سردیوں میں جو بھی, آپ دیکھیں کہ فجر کا ٹائم کب ہوتا ہے, اذان, اذان کا ٹائم اور مغرب کی نماز کا ٹائم, اس کے درمیان جو ٹائم ہے اس کو آپ ایسا کریں جتنے بھی آورز بنتے ہیں اس کو ڈیوائڈ کریں 3 پر, اور جو تھرڈ پارٹ ہے نا, آخری تھرڈ جو آورز بنیں گے, وہ بیسکلی ٹائم ہے جس کو کہتے ہیں سب سے پسندیدہ ٹائم ہے, جس پہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں. تو ایسے موقع پر اس ٹائم دعا کرنا, جو بالکل سحری کا ٹائم ہوتا ہے, اس موقع پر اللہ تعالیٰ بہت دعاؤں کو سنتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے جمعے کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ خاص طور پہ دعاؤں کو ضرور قبول کرتے ہیں, اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے جو بندہ روزے کی حالت میں ہے اور جو سفر کی حالت میں, اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. اسی طریقے سے اذان اور اقامت, اس موقع پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. سردے کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے جب انسان مرغے کی آواز سنے تب بھی اللہ قبول کرے, ٹھیک ہے. عند سماع صیاح الدیک, وہ ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, اذا سمعتم اصوات الدیک فسلوا اللہ من فضله فانها رات ملکا, کہ جب بھی تم میں سے کوئی بندہ مرغے کو بولتے ہوئے سنے تو وہ کیا کرے, وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرے, کیونکہ وہ فرشتے کو دیکھتا ہے. تو اس طرح کر کے کچھ چیزیں ہیں, اللہ تعالیٰ جو سنا ہے اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, صحیح معنوں میں ہمیں اپنے ساتھ تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے, اور ہمیں توفیق دے کہ ہم جب بھی اللہ سے مانگیں تو ہم نیکی اور اچھائی اور بھلائی کو مانگیں, اللہ تعالیٰ سے کسی بری چیز کو نہ مانگیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم.